الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ سورہ نساء کی آیت 122 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ بیان ہوا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے خلاف مورچہ باندھ لیا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کا رویہ اختیار کیا ہے ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے. ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہیں ہم ان قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے. جنت کی یہ تعبیر جگہ جگہ اختیار کی گئی ہے، اس سے اہل عرب کے ذوق کو سامنے رکھ کر ایک تصویر کھینچ دی جاتی ہے کہ باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان باغات کو اہل ایمان کے لیے خاص کر دیا ہے. جنت کی تعبیر کے دوسرے اسالیب بھی قرآن مجید نے اختیار کیے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ وہ ابدیت کی جگہ ہے، یا اس میں تمہارے لیے ایسی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو، یا یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس میں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ. تو یہ مختلف تعبیریں ہیں جو اس کے لیے اختیار کی جاتی. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نجات کا باعث نہیں بن سکتی. چنانچہ فوراً بعد یہ ارشاد فرمایا کہ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ تم پر واضح ہونا چاہیے کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. یعنی عام طور پر جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنی تمناؤں کو مذہب کا نام دے لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ایک خاص نقطہ نظر کے حاملین ہیں، ہمارا بعض بزرگوں سے تعلق ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایک گروہ بنا لیا ہے، تو یہی چیز ہماری نجات کا باعث بن جائے گی. جیسے کہ بنی اسرائیل کا نقطہ نظر جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جب اللہ نے ہمارا انتخاب کر لیا تو اب اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی منتخب امت کی حیثیت سے جنت میں تو لازماً چلے جائیں گے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہمیں اگر آگ چھوئے گی تو بس چند دن کے لیے چھوئے گی، اللہ یام مادودہ. تو قرآن مجید نے یہاں پھر واضح کر دیا کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. مَن یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اس لیے جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا. یعنی یہ جو کہا کہ کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا، تو گویا شفاعت کے جتنے عقیدے عام طور پر رائج ہو جاتے ہیں ان کی تردید کر دی. یہ بتا دیا کہ اللہ کا فیصلہ خالص عمل کی بنیاد پر ہوگا. دوسرے پہلو کو بھی واضح کر دیا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، اور جو نیکی کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے، هو مومن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نکیرا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو خدا کی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حد تلفی نہ ہوگی. تو دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا کہ نیکی اور برائی دونوں کے بارے میں اللہ کا ایک ہی قاعدہ ہے، ایمان کے ساتھ نیکی کی گئی ہے برابر ہوگی، اس کے نتائج نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت در حقیقت انہی کے لیے خاص کی گئی ہے. اور جس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری آرزوئیں مجھے جنت میں لے جائیں گی، تو وہ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لے، اللہ کے ہاں اگر برائی کا ارتکاب کیا گیا ہے تو اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اگر یہ خیال ہے کہ کوئی حامی، کوئی مددگار، کوئی شرکا، کوئی شفا کام آ جائیں گے تو کوئی بھی کام نہیں آئے گا. یہ بات واضح کر دی. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ایمان والوں کے مقابلے میں یہ منافق مشرکوں کو ترجیح دیتے ہیں. انہی کا بیان ہو رہا ہے, انہی کے بارے میں پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اب یہ فرمایا کہ یہ اس پستی میں اتر گئے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے مقابلے میں مشرکوں کو ترجیح دیتے ہیں دوستی کے لیے, تعلقات کے لیے, اور نہیں سمجھتے کہ من احسن دینم ممم اسلم وجہ للہ, اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو, وہ ہوا محسن. تو یہ بتا دیا کہ دین کا معیار تو یہ چیز ہونی چاہیے, یعنی دین کا معیار کوئی گروہی عصبیت نہیں ہو سکتی, اس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ کس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا ہے. اسلام نام ہے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا. تو خدا کے حوالے جس نے کیا ہے اور پھر وہ اچھا عمل بھی کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے کر رہا ہے, تو یہ معیار ہے جس پر دیکھنا چاہیے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. یہ اگر مشرکوں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں تو انہوں نے کیا معیار قائم کیا ہے, یعنی وہ کیا چیز ہے. مشرکین تو اپنے آپ کو بتوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں, انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرفگندہ نہیں کیا, بلکہ جو شرکا شفا بنا رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اپنی ساری امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں. تو وہ معیار کیا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کس کو پسند کریں گے, کس سے دوستی رکھیں گے, کس سے تعلق قائم کریں گے. معیار تو یہ ہونا چاہیے. تو یہ معیار چونکہ ایک بالکل مانا ہوا معیار تھا, تورات میں بھی یہی تھا, انجیل میں بھی یہی تھا, تو اس کو دہرایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایمان والوں کے مقابلے میں یہ منافق مشرکوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے. من احسن دین من من اسلم وجہ للہ, جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, وہ ہوا محسن اور وہ اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو. اور پھر مزید وضاحت کر دی, وتبع ملت ابراہیم حنیفہ, اور اگر اس نے کسی کی پیروی کرنی ہے تو ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا. یعنی یہ جو کچھ بعد میں تم بیان کر رہے ہو یہ تو تمہاری اختراعات ہیں. اگر تم سب اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ کرتے ہو تو ابراہیم تو توحید کے معاملے میں اس عالم کی سب سے یکسو ہستی تھی, تو پھر ان کی پیروی کرو اگر کرنی ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, فرمایا یہی سبب ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا. یعنی ابراہیم کو اگر اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا, اب اس میں تعریض کی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ابراہیم کو دوست اس لیے بنایا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا, اچھا عمل اختیار کیا تھا, اور وہ توحید کے معاملے میں یکسو تھا. تم دوستی کا دعویٰ کس بنیاد پر کرتے ہو؟ اصل دین یہ ہے, ابراہیم اسی کے پیرو تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا تو اسی وجہ سے بنایا کہ ہر چیز سے الگ ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا. مسلمان, یہ گویا قرآن مجید نے معیار سامنے رکھا, اسی امام توحید کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی مسلمانوں نے اگر کسی کو امام بنایا ہے تو ابراہیم ہے. اس کے برخلاف ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ ابراہیم کے طریقے کو چھوڑ کر انہوں نے ابلیس کی پیروی اختیار کر لی. تو اب تم فیصلہ کرو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو, کیونکہ یہ منافقین اب مشرکوں کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں اور ان سے تعلقات قائم کر رہے ہیں اور اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے سامنے وہ معیار رکھا ہے کہ اگر تم صحیح راستے کو دریافت کرنا چاہتے ہو تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کوئی اشتباہ ہو. یعنی ہر طرف سے یکسو ہو کر توحید کو حقیقت دین سمجھ کر جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے وہی صحیح راستے پر ہے. اور اگر کسی کو معیار بنا کے شخصیت کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو پھر سب گروہوں کے نزدیک جو ہستی متفق علیہ ہے وہ سیدنا ابراہیم کی ہے, پھر ان کی پیروی کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ابراہیم کو یہ غیر معمولی مقام دیا ہے تو اس توحید ہی پر عمل کرنے کی وجہ سے اور ماننے کی وجہ سے دیا ہے. تو اب کوئی اور معیار تو نہیں ہو سکتا کہ جس کی بنیاد پر تمہارے بارے میں وہ فیصلہ کر دے گا, اس کا قائم کردہ معیار یہ ہے. اب جو یہ بات کہی کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, یہی اصل دین ہے, تو فرمایا کہ اللہ کے سوا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. یعنی اللہ ہی ہے جو اس کا حقدار ہو سکتا ہے. کوئی شریک, کوئی شفیع جس کو تم بڑی اہمیت دیتے ہو اور بڑا مقام دے رہے ہو, زمین و آسمان میں کیا ہے جو اس کا ہے. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے تو اس کو ڈیفائن اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ کسی کو اللہ کی ذات سے مانا جائے یا اللہ کو اس کی ذات سے مانا جائے تو یہ شرک ہے, کسی کو اللہ کی تخلیق میں شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے اور کسی کو شریک بنانا ہے, کسی کو اس عالم کے نظم میں چلانے میں شریک مانا جائے تو یہ شرک ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. زمین و آسمان کی بادشاہی بھی اس کی ہے, اس کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے. الا لہ الخلق والامر وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کے احاطے سے باہر ہو. یہ آیت 126 ہے جس پر یہ سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگرچہ سورہ آگے چل رہی ہے لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے یہاں سورہ اصلا ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد سوالات ہیں جن کا جواب دیا گیا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کوئی نشست منعقد کرتے ہیں تو اس میں کوئی تقریر کرتے ہیں, کوئی گفتگو کرتے ہیں, کوئی خطبہ دیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب ان کے کوئی سوالات ہوں تو وہ بیان کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں ان دو صورتوں میں خاص طور پر یہ سورہ نساء اور اس کے بعد سورہ مائدہ ایک ہی طریقہ اختیار کیا گیا. یعنی سورہ کا مضمون ایک جگہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آخر میں سوال و جواب کا ایک ضمیمہ ہے. یوں کہہ لیجئے جیسے ہم ایک ضمیمہ وابستہ کر دیتے ہیں, تو وہ سوالات ہیں جو اب یہاں زیر بحث آئے. یہ سوالات اس سورہ کے احکام سے متعلق ہیں, یعنی جو احکام سورہ کی ابتدا میں بیان ہوئے تھے اس میں یتیموں سے متعلق کچھ احکام بیان کیے گئے تھے, عورتوں کے بارے میں کچھ احکام دیے گئے تھے. اس سورہ میں چونکہ زیادہ تر شریعت کا وہ حصہ ابتدا میں بیان ہوا ہے جس کا تعلق مسلمانوں کی معاشرت کی تطہیر اور اس کے تزکیے سے ہے, تو اس میں کچھ سوالات سامنے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت 134 تک آ گئے, یعنی 126 پر جس طرح کہ میں نے عرض کیا سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے. تو آگے آیت 134 تک پہلے سوال کا جواب ہے. یہ ان مسلمانوں نے کیا ہے جو ایمان و اخلاق کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ابھی کچھ کمزور تھے. یعنی کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمزور قسم کے لوگ اٹھا دیتے ہیں, ان کو کوئی چیز بھاری لگتی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی راستہ اپنے لیے نکالیں. تو ایک سوال اس طرح کے لوگوں نے کیا ہے. دوسرا سوال منافقین کا, اس کا جواب آیت 152 پہ ختم ہو جاتا ہے. تیسرا سوال ایک مطالبے کی صورت میں ہے اور یہ اہل کتاب نے کیا ہے. یعنی سورہ کے جو مخاطبین ہیں ان میں ظاہر ہے کہ کمزور مسلمان بھی ہیں, منافقین بھی ہیں, اہل کتاب بھی ہیں. تو تیسرا سوال انہوں نے کیا اور آیت 175 تک قرآن نے اس کا جواب دیا ہے. اور پھر آیت 176 جو آخری آیت ہے اس میں چوتھے اور آخری سوال کا جواب ہے. اس کا تعلق میراث کے ان احکام سے ہے جو اس سورہ کی ابتدا میں بیان ہوئے. تو یہ چار سوال ہیں جن کا اب جواب دیا گیا ہے. یہ جو پہلا سوال ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ. عورتوں کے بارے میں فرمایا وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. یہ کس نوعیت کا افتتاح تھا, یعنی کیا فتویٰ پوچھا گیا, اس کی وضاحت آگے اس کے جواب سے ہوتی ہے. قرآن مجید کا جو اسلوب ہے سوالوں کو نقل کرنے میں وہ یہی ہے کہ سوال نہایت اجمال کے ساتھ ہوگا اور پھر جواب سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سوال کیا تھا, کیا پوچھا گیا تھا. یعنی یہاں تو اتنی بات کہی ہے کہ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, تو آگے جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا پیش آیا ہے, عورتوں کے بارے میں کیا سوال کیا گیا ہے اور اس کا قرآن مجید نے کیا جواب دیا ہے. فرمایا کہ ان سے کہہ دو, جواب دیا اس کا استفتاء کا یا اس فتوے کا جواب دیا ہے, وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, ان سے کہہ دو قل اللہ یفتیکم فیہن, کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے. وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء, اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے, لا تؤتونہن ما کتب, یعنی جو اللہ نے فرض کیا ہے تمہارے اوپر ان عورتوں کے بارے میں وہ تم ان کو نہیں دینا چاہتے, اور اس کے ساتھ یہ چاہتے ہو, یعنی تم وہ تو نہیں دینا چاہتے, وہ ترغبون ان تنکحوهن, ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو. ان کے یتیموں کے متعلق جو ہدایات اس کتاب میں دی گئی ہے ان کے بارے میں بھی اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. والمستضعفین من الولدان, اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے. فتویٰ کیا دیتا ہے یہ آگے بیان ہوگا. تو پہلے گویا حوالہ دے دیا ہے کہ کیا کیا باتیں پوچھی گئی ہیں. تو اگر آپ اس کو دیکھیے تو اس میں اس سوال کو موضوع بحث بنایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب بچے یتیم ہو جائیں اور ان کے والد ان کے لیے مال چھوڑ گئے ہوں تو اس مال کی نگہداشت کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک تو یہ نا کہ یتیم ہے, ان کی سرپرستی ہو, ان سے محبت ہو, ان سے شفقت ہو. خاص طور پر اس سورہ کے شروع میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ اگر کسی نے مال چھوڑا ہے تو اب یتیم بچے ہیں, وہ تو فوری طور پر بندوبست نہیں کر سکتے, نظم و نسق نہیں سنبھال سکتے. تو اس میں جو رشتہ دار ہیں, اعزہ ہیں, سرپرست ہیں, ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یتیموں کے مال کی نگہداشت کرنی ہے, یتیموں کے مال کو ضائع نہیں ہونے دینا, یتیموں کا مال اس وقت تک ان کے حوالے نہ کرو جب تک کہ وہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہ ہو, اس دوران میں کوئی بہانہ سازی کر کے اس کو کھانے کی تدبیریں نہ کرو. بہت سی ہدایات ہیں جو دی گئی. اسی میں یہ چیز زیر بحث آ گئی تھی کہ اگر یتیموں کے معاملے میں انصاف کے ساتھ معاملات کرنا, ان کے مال کی نگہداشت چونکہ تمہیں کرنی ہے, اس میں مشکل پیش آ رہی ہو تو اس میں ایک سہولت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی ماں سے نکاح کر لو. یعنی عرب کے معاشرے میں چونکہ تعدد ازواج کا رواج تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپیل کی کہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اگر یتیموں کے مال کی نگہداشت انصاف کے ساتھ کرنی مشکل ہو رہی ہے تو گویا ان کی ماں کو بھی اس میں شامل کر لو. ہوتا ہے نا کہ اگر ماں بھی شامل ہو جائے گی تو گویا گھر میں وہ خاتون آ جائے گی کہ جو معاملات میں نگہداشت میں شریک ہو جائے گی تمہارے ساتھ, تو اس سے سہولت ہو سکتی ہے تمہیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی تو لوگوں کے کو دو مسئلے پیش آ گئے. ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں جس عورت سے بھی نکاح کرنا ہو اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری تو اٹھانی ہے, اس کو مہر بھی ادا کرنا ہوگا ایک ٹوکن کے طور پر, جیسے اب بھی ہے, ایک علامت ہے اس بات کی کہ نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے. تو کچھ کمزور قسم کے لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب ہم نکاح یتیموں کی مصلحت کے لیے کر رہے ہیں جو انہی کی اولاد ہے تو اس میں پھر کیا یہ ضروری ہے کہ مہر بھی ادا کریں؟ یہ شاید ہمیں اتنا عجیب سا لگے, لیکن یہ کہ جہاں معیشت بہت کمزور ہوتی ہے اور لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ ایک نیکی بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہاں یہ سوال اہمیت اختیار کر گیا. تو ایک پہلو یہ تھا جو اس میں پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مہر دو تو یہ کیا ضروری ہے کہ ان کو مہر دیا جائے. اچھا, پھر یہ کہ جب نکاح کیا جائے گا تو نکاح میں ایک یا دو یا تین یا چار عورتیں ہو جائیں گی, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ انصاف بھی ہر حال میں کرنا ہوگا, بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ ایک نیکی کی بات ہے جو تمہیں کہی جا رہی ہے, اگر تم نے ادھر ان کو انصاف دیتے دیتے عورتوں سے بے انصافی کرنی ہے تو پھر آج راہ کرم یہ اقدام نہ ہی کرو. یہ بات وہی واضح کر دی گئی تھی. تو اس میں پھر یہ سوال بھی پیدا ہو گیا کہ یہ انصاف کرنا بھی کیا لازم ہے کہ ہر ہر معاملے میں یہ ہو تبھی ہم یہ کر سکیں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ اصل میں اس لیے کہی کہ نہ کی جائے. یعنی یہ ہے وہ صورتحال جس صورتحال میں سوال کیا گیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا کہ یہ عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, یعنی ان کے حقوق کے ادا کرنے کے بارے میں. خاص طور پر یہ وہ جو عورتیں ہیں کہ جن کو جو کچھ ان کا حق بنتا ہے وہ تم ادا نہیں کرنا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو, ان کے یتیموں کے بارے میں جو حکم دیا گیا تھا کہ ان کے مال کی نگہداشت کے لیے ان کی ماؤں سے نکاح کر لو, اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی یتیم بچے ہیں کہ جن کے ماؤں کے ساتھ نکاح کا مسئلہ نہیں ہے, ان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا وہ جواب یہ دیا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو. مطلب یہ ہے کہ اس میں جو رعایت تم مانگنے کی کوشش کر رہے ہو وہ نہیں دی جا سکتی. یہ صاف صاف طریقے سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہیں ہو سکتا, انصاف کرنا ہے ان کے ساتھ بھی اور مہر بھی ادا کرنے ہیں, حقوق بھی پورے کے پورے ادا کرنے ہیں. نیکی کر رہے ہو تو پھر یہ نہ کرو, یعنی یہ طریقہ اختیار نہ کرو. پھر تمہارے اندر فراخ دلی ہونی چاہیے, فراخ حوصلگی ہونی چاہیے, اور تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کرنے کا موقع دیا ہے تو پھر اس کو دل کے پورے انشراح کے ساتھ کرو. یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, بہت یعنی تنبیہ کا جملہ ہے کہ نکاح کرنا تو چاہتے ہو لیکن یہ کہ ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اللہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, اور یتیموں کی بہبود جیسے مسئلے میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے ہر حال میں یہ کام تمہیں کرنا ہوگا. تو پہلی بات تو یہ کہی ہے. اور یہ کہا کہ تمہارے اندر بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے. ما تفعل من خیر فإن اللہ کان بہ علیما. یاد رکھو اس کے علاوہ بھی جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں رہے گی, یعنی اللہ کے علم میں رہے گی تو اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا. تو اس میں زبان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وان تقوموا للیتاما بالقسط سے پہلے اس کا جو معطوف علیہ ہے وہ ایک جملہ عربی قاعدے کے مطابق حذف ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے اس آیت کو سمجھنے میں لوگوں کو مشکل پیش آئی ہے, تو اس کا ترجمہ جس طرح کرنا چاہیے اس کو ذرا سن لیجئے, اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے, اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو, ان کے یتیموں سے متعلق جو ہدایات اس کتاب میں دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں, اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. یہ جملہ حذف کر دیا کہ عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو, اور پھر اس پر عطف کر دیا اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو. تو یہ عربی زبان کے عام اسلوب کے مطابق ہے, یہ بات ہے جو اللہ تعالی نے یہاں فرمائی. یعنی یہ بات واضح کر دی کہ مہر دینا ہوگا, عدل کا معاملہ کرنا ہوگا, جو شرائط نکاح کے لیے ہیں ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کوئی رعایت نہیں دے رہے, تم نے اگر نیکی کرنی ہے تو ان شرائط صدر کے ساتھ کرو, بلکہ اس سے آگے تمہارے اندر نیکی کرنے, اور یہ تو ایک حق ہے جو تم نے ادا کرنا ہے, احسان کا جذبہ ہونا چاہیے. تو جو بھی تم خیر کا کام کرو گے, نیکی کا کام کرو گے, وہ اللہ کے ہاں علم میں رہے گا, اور جب اللہ کے علم میں ہے تو اللہ کسی کا اجر دینے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے, وہ پوری فیاضی کے ساتھ اس کا اجر دیں گے. یہ بات بیان کرنے کے بعد آپ ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. ہاں اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بیزاری یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو, یعنی اب نکاح ہو چکا ہے اور نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حقوق کا مطالبہ کرنا بیزاری اور بے پرواہی کا باعث بن رہا ہے. یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت آپ پوچھ رہے تھے, تو اس میں تو بہت واضح طریقے پر بتا دیا کہ نہیں حقوق ادا کرو. نکاح کر لیا ہوا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا تو ظاہر ہے کچھ لوگوں نے نکاح کر لیے ہوں گے, تو فرمایا کہ اگر اب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بیزاری یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو, نشوزن اور اعراضہ دو لفظ استعمال کیے. یہ نشوز کا جو لفظ ہے یہ اگر مرد کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کو بیوی سمجھ کر اس سے معاملہ کرنے سے انکار کر رہا ہے. یعنی اگر یہ مرد کی طرف سے نہ ہو بلکہ عورت کی طرف سے ہو تو پھر تو مطلب ہوتا ہے کہ سرکشی عورت نے اختیار کر لی ہے, اس نے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا ہے, وہ شادی میں ہے لیکن اس کو شادی نہیں سمجھ رہی, تو پھر یہ اس معنی میں آتا ہے جس طرح کہ اس سے پہلے ایک سورہ میں آیا ہے. یہاں پر یہ عورت کے حوالے سے آیا, تو عورت کے حوالے سے اگر یہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد نے اس کو بیوی سمجھ کر اس سے معاملہ کرنے سے انکار کر دیا, وہ اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اعراض کا مطلب یہ ہے کہ بے پرواہی کر رہا ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے اب بے نیاز ہو چکا ہے, اسے ایسا لگتا ہے کہ ضرورت نہیں رہی اس عورت کی. اگر یہ صورت کسی شادی میں پیدا ہو گئی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ اسی سیاق میں ہے کہ کسی یتیم کی ماں سے شادی کر لی ہے لیکن اب اس کے بعد جب اس نے حقوق کا مطالبہ کیا, اس لیے کہ پہلے مرحلے میں تو ضرورت تھی اس کی, بیوی بنی ہے تو حقوق کا مطالبہ بھی کرے گی, تو اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بیزاری یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو تو فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. وہ جو اوپر فرمایا تھا نا کہ ان کا مہر دینا ہوگا, ان کو عدل کے ساتھ رکھنا ہوگا, یہ سب معاملات کرنے ہوں گے, فرمایا کہ اگر کسی نکاح میں کوئی عورت آ چکی ہے اور اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے بہت مطالبات اپنے کیے تو اس کے نتیجے میں شوہر یا تو بیزاری پر اتر آئے گا یا بے پرواہ ہو کے رہ جائے گا, تو میں معلق ہو جاؤں گی, تو اس میں وہ خاتون اگر کوئی سمجھوتا کر لے اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اب چونکہ گھر بن چکا ہے تو اب اس کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں. فرمایا کہ وصلو خیر, اس لیے کہ سمجھوتا بہتر ہے. یعنی یہ عورت کو نصیحت فرمائی ہے کہ اگر اسے اندیشہ ہو کہ بیویوں میں برابری کے حقوق پر اصرار کے نتیجے میں, یہی حکم دیا گیا تھا نا پیچھے, مرد اس سے بے پرواہی برتے گا یا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے گا, تو اس میں حرج نہیں کہ دونوں مل کر آپس میں کوئی سمجھوتا کر لے. یعنی عورت اپنے حق مہر عدل نان نفقے کے معاملے میں ایسی رعایتیں شوہر کو دے دے کہ قطع تعلق کا اندیشہ رفع ہو جائے. اب عورت کو ترغیب دی ہے، یعنی جب نکاح ہونے والا ہے تو اس وقت تو یہ کہا ہے کہ تم ہر حال میں حقوق ادا کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن جس وقت ہو گیا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اس کا شدید اندیشہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اچھا ایسا ہی اصرار کیا جا رہا ہے تو میں ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، تو اب گھر برباد ہوگا. تو فرمایا کہ اب کوئی خاتون اگر اس معاملے میں صلح اور سمجھوتے کا طریقہ اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے تو پھر فریقین کی فلاح اسی میں ہے کہ یہ قائم رہے. یعنی اگرچہ اس کے لیے ایک دوسرے کو اثار کرنا پڑے، تو حرص تباہی کی عام بیماری ہے جو باہمی تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ یا تو دونوں فریق اثار پر آمادہ ہوں، اور اگر ایک فریق کا مرض لا علاج ہے تو دوسرا قربانی پر آمادہ ہو جائے. تو رشتہ نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے اگر عورت کو بھی قربانی دینی پڑے تو بہتری اس کے برقرار رہنے میں ہے. چنانچہ تبصرہ کیا ہے کہ وہ حضرت الانفس الشح، کہ یہ تو تم جانتے ہوئے کہ حرص لوگوں کی سرشت میں، یعنی یہ مال کی حرص ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. پھر ترغیب دی، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، لیکن حسن سلوک سے پیش آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. یعنی پھر ایک مرتبہ ترغیب دی ہے کہ اگر تم یہ طریقہ اختیار کرو گے، یا مرد کو پھر ابھارا ہے کہ اثار، قربانی، احسان، تقوی، یہ میدان تمہارے شائن شان ہے، اپنی فطوت اور مردانگی کی لاج رکھو، عورت سے لینے والا بننے کے بجائے اس کو دینے والا بنو، اللہ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے. یعنی اس میں پھر ترغیب دی ہے، دونوں کو کہا ہے کہ اگر تو عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ گھر بچ سکتا ہے میں اپنے کچھ حقوق چھوڑ دیتی ہوں، تو وہ صلح کر لے اس طریقے سے، اور اگر مرد ذرا آگے بڑھے اور حرص سے اپنے آپ کو بلند کر لے اور حسن سلوک کا رویہ اختیار کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اس طرح پیچھا چھڑانے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا. تو دونوں کو گویا یہ بتایا ہے کہ اب گھر بن گیا ہے تو اس میں یہ طریقہ ہو سکتا ہے جو تم اختیار کر سکتے ہو. اب اس کا وہ دوسرا پہلو لے لیا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیویوں میں اگر انصاف کرنا ہو جس کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی حدود کیا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ تھا، اور یہ بھی انہی لوگوں کو پیش آ رہا تھا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم شادی تو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انصاف نہیں کرو گے بیویوں کے مابین، یعنی اگر یتیموں کا حق ادا کرتے کرتے شادی کر رہے ہو اور شادی کرنے کے بعد جو بیویاں ہیں ان کے مابین بے انصافی کرتے ہیں، تو گویا ایک بے انصافی سے بچنے کے لیے دوسری بے انصافی کر لی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا تھا اور کہہ دیا تھا کہ نہیں، پھر یہ زیادہ اچھا ہے کہ تم شادی نہیں کرو، اور جس طرح یتیموں کے معاملے کی نگہداشت کر سکتے ہو اس کے لیے کوئی دوسرا ہی طریقہ اختیار کرو، یہ بتا دیا تھا. یہ پیچھے یہ توجہ بھی دلا دی کہ انسان کے اندر حرص بہرحال پائی جاتی ہے، یعنی یہ جو حرص ہے یہ مال کے معاملات میں یا دوسرے معاملات میں بھی عورت کو بھی کسی نہ کسی حد تک آگے بڑھنے کا باعث بنتی ہے، اور مرد کے لیے بھی بعض وقت غلط اقدامات کا باعث بنتی ہے. اس کے لیے شوہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا ترجمہ بخل سے بھی کر سکتے ہیں اور حرص سے بھی کر سکتے ہیں. بخل تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ادائے حقوق میں تنگ دلی برتے ہیں، یہ چیز ہر حال میں مذموم ہے، لیکن حرص اچھی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، بری کی بھی، تو حد کے اندر بھی ہو سکتی ہے، حد کے باہر کی. اس وجہ سے اس کا اچھا اور برا ہونا ایک اضافی معاملہ ہے. اپنے اچھے پہلو کے اعتبار سے یہ انسانی فطرت کے اندر اپنی ایک جگہ رکھتی ہے، لیکن اکثر تباہی پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ یہ بیماری بن کے رہ جاتی ہے. تو اس کو تعبیر کیا تھا کہ لوگوں کی سرشت میں گویا ایک طرح سے حرص ڈالی ہوئی ہے. تو یہاں یہ بتایا کہ اگر تم اس سے بلند ہو جاتے ہو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھ کر معاملہ کرتے ہو تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ جو تقاضا تم سے کیا گیا ہے کہ تم عدل کرو تو اس کے حدود سمجھ لو. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بیویوں کے درمیان پورا انصاف تو اگر تم چاہو تب بھی نہیں کر سکتے، یعنی یہ ایک مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. ولو حرصتم، فرمایا فلا تمیلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه، یہ عورتیں جن کے بچوں کی بہبود کے لیے شادی کی گئی ہے ان کے معاملے میں اتنا کافی ہے کہ کسی ایک بیوی کی طرف اتنے نہ جھک جاؤ کہ دوسری ادھر میں لٹکتی رہ جائے. مطلب یہ کہ اس کو بیوی ہی بنا کر رکھو جس طرح کے بیوی بنا کے رکھنا ہے، اور وہ چیزیں اختیار کرو کہ جن کا تعلق عمومی انصاف سے ہے، دل کا میلان پورا کا پورا ہر ایک کے ساتھ یکساں ہو جائے، یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے. تو یہ بتا دیا کہ عدل سے مراد کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری معاملات ہیں ان کے اندر کوئی عدم توازن نہیں ہونا چاہیے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو درست کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. اس سے واضح ہو گیا کہ بیویوں کے درمیان جس عدل کا تقاضا قرآن نے کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر کے برتاؤ اور دل کے لگاؤ میں کسی پہلو سے کوئی فرق باقی نہ رہے. اس طرح کا عدل کسی کی طاقت میں نہیں ہے، اور کوئی شخص یہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. دل کے میلان پر آدمی کو اختیار بھی نہیں ہوتا. لہذا قرآن کا تقاضا صرف یہ ہے کہ شوہر ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جائے کہ دوسری بالکل معلق ہو کر رہ جائے، گویا اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے. اپنی طرف سے توازن قائم رکھنے کی کوشش کرو. اگر کوئی حق تلفی یا کوتاہی ہو جائے تو فوراً تلافی کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر لو، اللہ سے ڈرتے رہو. تمہاری اس کوشش کے باوجود اگر کوئی فروگزاشت ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہی ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے. مدعا یہ ہے کہ گھر بچانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے، لیکن اگر حالات مجبور کر دیتے ہیں اور علیحدگی ہو ہی جاتی ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. وہی رزق دینے والا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں میں اپنے بندوں کا ہاتھ بھی وہی پکڑتا ہے. میاں اور بیوی دونوں کو اپنی عنایت سے مستغنی کر دے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے میاں بیوی دونوں سے ایثار اور کوشش تو مطلوب ہے، لیکن یہ غیرت اور خودداری کی حفاظت کے ساتھ مطلوب ہے. میاں اور بیوی میں سے کسی کے لیے بھی جس طرح اکڑنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ایک خاص حد سے زیادہ دبنا بھی جائز نہیں ہے. دونوں باتیں واضح کر دی. اگرچہ الفاظ میں تو ایک عمومیت ہے، لیکن سیاق کلام بتا رہا ہے کہ اس میں خاص طور پر عورتوں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ حتی الامکان نبھانے کی کوشش تو کریں، مصالحت کے لیے اثار بھی کریں، لیکن حوصلہ رکھیں کہ اگر کوشش کے باوجود نباہ کی صورت میں پیدا ہوئی تو رزاق اللہ تعالیٰ ہے، وہ کوئی اور اسباب پیدا کر دے گا. اس طرح گویا قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے صحیح حدود کے اندر اگر کوئی حق چھوڑنا پڑے تو چھوڑو، جیسے ترغیب دی ہے، اور اگر معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ بڑی تذلیل کی بات ہے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور اسباب پیدا کر دے گا. ان آیات کا سارا ترجمہ سن لیجئے. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، انہیں ہم ان قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے. تم پر واضح ہونا چاہیے کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. اس لیے جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا. اور جو نیکی کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو خدا کی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی. ایمان والوں کے مقابلے میں یہ منافق مشرکوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو، اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا. اور یہی سبب ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا. اللہ کے سوا کون اس کا حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے؟ اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو ان کے یتیموں سے متعلق جو ہدایات اس کتاب میں دی جا رہی ہے ان کے بارے میں، اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو، اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو. اور یاد رکھو کہ اس کے علاوہ بھی جو بلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں رہے گی. ہاں اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بیزاری یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو تو اس میں حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں، اس لیے کہ سمجھوتا بہتر ہے. اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ حرص لوگوں کی سرشت میں ہے، لیکن حسن سلوک سے پیش آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. بیویوں کے درمیان پورا انصاف تو اگر تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اتنا کافی ہے کہ ایک کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری ادھر میں لٹکتی رہ جائے. ہاں اگر اپنے آپ کو درست کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہی ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا. اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.